الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 65 سے 65 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کفار سے یہ ارشاد فرمائیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اب اس کے بعد توحید، اور توحید کے بعد اب شرک کی مذمت پر اگلی آیت مبارکہ۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے حبیب بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ توحید انتہائی اہم اور شرک انتہائی مذموم، اس قدر بدترین عمل ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ شرک سے کفر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، یہ تو شرک کا ارتکاب معاذ اللہ کیا کریں گے، یہ تو لوگوں کو شرک کی گندگی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، بڑے کفر و شرک جیسے معاذ اللہ بڑے کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو جو عام گناہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، جو اس سے نیچے عمل کے گناہ ہیں، یہ تو ان سے بھی محفوظ ہیں، ان سے بھی معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا اور عصمت کی فضیلت ان کو عطا فرمائی۔ تو یہاں پر آپ کے خطاب کے ذریعے امت کو اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے، شرک انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرنا بلکہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے بن جا۔ اب اس کے بعد مشرکین کی ناقدری یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کی قدر نہیں کرتے، اس کا بیان ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کی ایک صورت کا یہاں پر بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ لوگ اپنی غفلتوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو اس عظمت کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں، اس کا کچھ ادراک قیامت کے دن ان کے سامنے ہوگا کہ جب دنیا کی یہ غفلتیں ہٹ جائیں گی اور پھر سراسر وہ متوجہ ہوں گے عظمت الہی کی طرف، اس دن کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ متعدد باتیں ارشاد ہوئیں، پہلی بات تو فرمائی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا، اس کا جو اولین مشتاق ہیں وہ تو مشرکین ہیں، جنہوں نے معمولی اور گھٹیا سے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر خدا کے برابر قرار دے دیا۔ تو انہوں نے خدا کی قدر کیا جانی کہ وہ اشیاء کی جن کی اوقات ہی کچھ نہیں، جو محض معمولی سی حیثیت رکھتی ہیں اور شان الہی کے مقابلے میں تو ان کا ذکر کرنا بھی عجیب لگتا ہے کہ کہاں یہ اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بے بس، لاچار، اندھے، بہرے، نہ سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ بولنے کی طاقت، نہ مدد کی طاقت، نہ نفع کی نہ نقصان کی، کہاں یہ اور کہاں خدا بندے قدوس، خالق کائنات، علام الغیوب، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، رب العالمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، کہاں وہ ذات؟ تو ایک کمپیریزن، ایک مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ تو مشرکوں سے بڑھ کر بدترین اور کون ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کے اندر اس قدر جہالت و حماقت و دلالت کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے پھر عمل کے ساتھ بھی اس کا تعلق آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر اسی طرح عمل کیا جائے جیسا عمل کرنے کا اس نے فرمایا، اس کی ذات پہ توکل کیا جائے، اس کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ صبر کیا جائے، اس کی طرف سے ملنے والی نعمت پہ شکر کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا جائے، اسی کو اپنا حاکم مطلق مانا جائے، تمام امور کے اندر اسی کی رضا کو مقدم رکھا جائے، اس کی رضا کو ہر مخلوق کی رضا کے اوپر فوقیت دی جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں داخل ہیں، اور ان میں جس جس کی خلاف ورزی ہوگی اسی اعتبار سے، عملی اعتبار سے قدر کرنے میں اتنی کمی آ جائے گی۔ اگر توکل نہیں ہے خدا پہ، بھروسہ نہیں ہے خدا پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کی قدر نہیں کی۔ اگر شیطان کے حکم کو خدا کے حکم پر فوقیت دی، اللہ تعالیٰ فرماتا بے حیائی سے بچو، شیطان کہتا بے حیائی کرو، تو اب جس نے شیطان کی بات تو مان لی، خدا کی نہیں مانی، شیطان کی تو مان لی خدا کی نہیں مانی، تو اس نے خدا کی تو قدر نہ کی۔ اسی طرح دیگر جتنے امور ہیں، خدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے پاس نہیں جانا، سوتا رہ، کاروبار کر، نوکری کر، گپے لگا، دوستوں کے اندر گھوم پھر، نماز نہیں پڑھنی، شیطان کی مان لی خدا کی نہیں مانی، تو اس نے خدا کی قدر نہیں کی۔ تو یہ عملی اعتبار سے اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ یہاں پر اس کا جو مستاق ہیں وہ تو مشرکین ہی ہیں، لیکن پھر عملی اعتبار سے اس کی مزید اگر تفصیل بیان کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں یہ بہت ساری دیگر صورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ خدا کی نعمتیں تو کھائیں اور خدا سے نہ شرمائیں، خدا کی نعمتیں تو کھائیں اس کا شکر نہ ادا کریں، خدا کی نعمتوں کے اندر تو بڑے مزے کریں، مصیبت آ جائے تو وویلا کرنا شروع کر دیں، بے صبری دکھانا شروع کر دیں، مخلوق کے اوپر اعتماد زیادہ ہو، خدا پہ اعتماد کم ہو، حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، حالانکہ خالق خدا ہے، رازق خدا ہے، تو رازق حقیقی کے وعدے پر تو اتنا یقین نہ ہو جتنا جو ہے کسی دنیا دار کے جو ہے وہ وعدے کے اوپر یقین ہو۔ تو یہ خدا کی قدر نہ کی، اس نے خدا کی قدر نہ کی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت موحد، بحیثیت خدا کو ماننے والے کے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، اسی کے اوپر آپ مزید صورتوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ سبحان اللہ، ویسے تو دنیا کے اندر بھی زمین اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ہمارا تو زمین کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے، ہم تو زمین کو جو ہے وہ جو ہمارا یہ پورا سیارہ ہے اس کو ہم تو اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، تو خدا کی قدرت میں، خدا ہی کے قبضے میں، اسی نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ فکس جو بھی اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے مطابق جو ہے یہ عمل کر رہی ہے، تو وہ خدا ہی کی قدرت سے ہے، خدا ہی کے قبضے میں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کا ظہور آج کی بنسبت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر صرف زمین نہیں، فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ سارے آسمان، ساتوں آسمان، سات آسمان ہیں، سارے آسمان یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ عزوجل کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ہے متشابہات میں سے۔ متشابہات کا کیا مطلب؟ کہ جو بیان کیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، یہ جیسے ہمارا جسمانی گوشت کا بنا ہوا دایاں ہاتھ ہے بایاں ہاتھ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تو پاک ہے، لیکن پھر بھی آیت فرما رہی ہے کہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمارا آیت پر ایمان، لیکن اس کی کیفیت کیا بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا معنی حقیقی وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ، اب اس اعتبار سے تو یہ ہے متشابہات میں سے۔ دوسرا اس کا معنی جو تاویلی اعتبار سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لپٹے ہوئے ہوں گے، لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یمین کا لفظ طاقت کے معنی میں آتا ہے، زور کے معنی میں آتا ہے، اس اعتبار سے یہ معنی بھی درست ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو وہ بھی وہی ہے کہ وہ خداوند قدوس، وہ قادر مطلق، زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، وہ جیسے چاہے ان کو چلائے، جیسے چاہے ان کو روکے، جیسے چاہے ان کو بنائے اور جیسے چاہے ان کو فنا کر دے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی، ہیں بھی، اور اس دن اس کا ظہور علی وجہ الاتم ہوگا کہ لوگ بھی اس دن اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اب جہاں تک مشرکوں کی بات ہے، جو شرک کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے ہیں، تو فرمایا کہ سبحانہ وتعالی، وہ خدا تو پاک ہے، بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک بولتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں خدا تو اس سے بڑا بلند و بالا ہے، خدا تو اس سے بہت پاک ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو کفار و مشرکین خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت کا جب وقوع ہوگا، تو ایک مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کے اندر، وہ جب باجا سا ہوگا، سینگ نما ایک ہوگا، اس کے اندر پھونک ماریں گے، پھر دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونک ماریں گے تو ساری مخلوق مر جائے گی، جب دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو وہ جو ساری مری مخلوق ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ تو اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا، اگلی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب مر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ سارے لوگ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یہ کون ہیں جنہیں اللہ چاہے گا اور وہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ نہیں مریں گے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، ایک ان میں بڑا راجح قول یہ ہے کہ اس میں چاروں مقرب فرشتے داخل ہیں، جبرائیل، امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اسرافیل علیہ السلام تو خود جب پھونک مارنے والے ہوں گے، تو وہ پھونک ماریں گے تو مخلوق مرے گی، وہ زندہ ہی ہوں گے، وہ بچ جائیں گے، الا من شاء اللہ کے اندر داخل۔ تو یہ چاروں مقدس فرشتے، اسی طرح جنت کی حوریں، یہ بھی اسی کے اندر داخل، کی جن پر اس سے موت آری نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، جنہوں نے خدا کا عرش اٹھایا ہوا اپنے کندھوں کے اوپر، وہ بھی اس میں داخل کے، الا من شاء اللہ میں وہ بھی داخل۔ لیکن بعد میں ان کو بھی موت آئے گی، بعد میں یہ چاروں فرشتوں پر بھی موت آئے گی، یہ روایتوں کے اندر موجود۔ پھر اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور وہ پھونک ماریں گے، اور سارے لوگ قیام قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کہاں موت قبروں میں، فنا ختم، اور کہاں دوبارہ یک دم زندہ کر دیا گیا، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں پہنچ گئے، ہم تو کدھر تھے، یہ کہاں آ گئے۔ تو سب دیکھ رہے ہوں گے، حیرت کا منظر ہوگا ان کے لیے۔ اب قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، سبحان اللہ، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، دونوں آیات مبارکہ. پہلی بات تو فرمائی کہ یہ جو سورج ہے یہ تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی جو روشنی ہے یہ تاریک ہو جائے گا، چاند کا نور ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اب یہ کیا صورت ہوگی یہ خدا جانتا ہے. قیامت میں اٹھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقی مراد کیا تھی، کہ وہ کون سا نور خدا تھا کہ جس سے یہ ساری روشنی تھی. پھر فرمایا کہ نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، ہر بندے کا نامہ اعمال، ہر بندے کا نامہ اعمال لایا جائے گا، نبیوں کو لایا جائے گا، اور شہداء جو نبیوں کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے ان کو لایا جائے گا، لوگوں میں سچا فیصلہ کر دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا کسی، ایسا نہیں ہے کہ قصور نہیں کیا اور خدا اس کو جہنم میں ڈال دے، قصور نہیں کیا جہنم میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما دے، یا گناہ کیا تھا، خدا اپنی رحمت کے صدقے، اپنے نبیوں کے پیاروں کی شفاعت کے صدقے اس پہ کرم فرما دے، یہ ہوگا. لیکن یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو رحمت ہے. تو رحمت، کرم اور فضل تو ہوگا، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ نیکیاں کی اور صحیح طریقے سے کی لیکن اللہ تعالیٰ اجر ہی کوئی نہ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیات کے اندر، اب چونکہ اب حساب ہوگا، حساب وغیرہ سے سارے فارغ ہوں گے، اب جنتیوں کے بھی گروہ بنیں گے، جہنمیوں کے بھی گروہ بنیں گے. ان کا جب حساب کتاب ہوگا، اب جہنمیوں کے گروہ کو جہنم کی طرف، جنتیوں کے گروہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمائے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، رسول آئے تھے مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا. یہ ہے جہنمیوں کے گروہ کا حال، کہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، دروازے جہنم کے کھولے جائیں گے. اب جہنم کا جو داروغہ ہے، جو حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تو یہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ نے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، پھر حساب دینا ہے، جہنم میں جانا پڑ جائے گا ایمان نہ لائے؟ تو اب انکار تو نہیں کر سکیں گے، کہیں گے کیوں نہیں، ہوا تو ایسا ہی تھا، اللہ کے رسول آئے تھے، ہمیں انہوں نے سمجھایا تھا، عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن بس ہماری قسمت. تو اس پر فرمایا گیا کہ کلمہ عذاب, عذاب کی جو بات ہے وہ کافروں پر ثابت ہو گئی. اب ان جہنمیوں سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین, ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ان سے بات کہی جائے گی کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ تم نے اب ادھر رہنا ہے تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر کیا تھا؟ حق کا انکار. جو دنیا کے اندر حق کا انکار کرتے تھے وہ ان کا تکبر تھا. اب اس کے بعد پرہیزگاروں کی باری آتی, پرہیزگاروں کے ساتھ کیا ہو؟ ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا, اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے داروغے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم پاکیزہ رہے, تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ. یہ جنتیوں کے ساتھ ہو. کون؟ متقی. فرمایا وسیق الذین اتقوا, جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے, جنہیں تقوی کی دولت نصیب تھی, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہیں بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا, وہ بھی گروہ کے گروہ ہوں گے, اور جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے. جنت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے حضرت رضوان, حضرت رضوان. جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو جنت کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ ان سے کلام کریں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو, تم پاکیزہ رہے. پاکیزہ رہے سے مراد یا تو یہ کہ دنیا میں کفر و شرک سے پاکیزہ رہے, اور یا یہ کہ اب تم ہر طرح کی میل کچیل سے, باطن کی خرابیوں سے سب سے پاک ہو گئے. تو اب فادخلوها, جائیے جنت میں, داخل ہو جائیں جنت, خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ادھر ہی رہنا ہے. اب وہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے کہ سبحان اللہ, جہنم سے چھوٹے, اس میں جانے سے بچے, جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو اب ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد جاری ہوگی, اللہ تعالیٰ کی حمد جاری. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا, ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے. تو اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. یہ ہے جنتیوں کا جملہ کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا, جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ, نبی کی اطاعت کرو, اتباع کرو تو میں جنت عطا کروں گا, نمازوں کے اوپر فضیلتیں ملیں گی, روزہ رکھنے پہ, زکوٰۃ دینے پہ, صدقے دینے پہ, حج کرنے پہ, عمرہ کرنے پہ, اللہ کو یاد کرنے پہ, اللہ کا ذکر کرنے پہ, قرآن پڑھنے پہ, درود پڑھنے پہ, ماں باپ کی خدمت کرنے پر, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے پر, غریبوں کی مدد کرنے پہ, یتیموں پہ شفقت کرنے پہ, بیواؤں کی مدد کرنے پہ, مریضوں کی عیادت کرنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے وعدے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیے تھے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. جو اس نے وعدہ کیا وہ اس نے عطا فرما, اس نے وعدہ کیا تھا اگر کہ تہجد پڑھنے والوں کو جنت میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے. تو سبحان اللہ, آج وہ وعدہ پورا ہو گیا. تہجد گزاروں کو اونچے اونچے محل ملیں. جو دوسروں کو معاف کر دیتے تھے, بے حساب ان کو جنت میں داخلہ ملے گا. تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا, جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو یہ وہ بات ہے جو یہاں پر وہ بیان کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے, جہاں چاہیں گے رہیں گے. اسی یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے یہاں جا کے رہیں گے. جنتی کو اتنا بڑا ایریا ملے گا رہنے کے لیے, اتنا بڑا اس کی رہائش ہوگی کہ اس کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ میں کسی دوسرے کے یہاں جا کے رہوں. جو سب سے آخری جنتی ہے, جو سب سے آخری جنتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پتہ کتنا عطا فرمائے گا. یہ ساری دنیا جتنی بڑی, مشرق سے لے کر مغرب تک, کہ یوں کہہ لے کہ آسٹریلیا سے لے کر وہ امریکہ کے اگلے کناروں تک, ادھر ساؤتھ افریقہ کے اگلے ساحلوں سے لے کر وہ جزائر فیجی سے بھی آگے لے جائیں آپ, ساری دنیا کا جتنا رقبہ بنتا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ, اس سے 10 گنا زیادہ رقبہ ایک جنتی کو ملے گا. تو اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑا, اب وہ کیا خواہش کرے گا کہ میں کسی اور کے ہاں جا کے رہوں؟ تو وہ یہاں کہیں گے نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین کا وارث کر دیا, ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے. اور فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, تو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. عمل کرنے والوں, بد عملوں کا نہیں, عمل کرنے والوں. تو عاملین بنے, عمل کرنے والے بنے. عمل کرنے والا کون ہے؟ جس کا ایمان صحیح ہے, عقیدہ درست ہے, صحابہ سنت کے مطابق ہے, اور اس کے ساتھ پھر وہ مزید جو نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, زکاۃ دینے والا, قرآن پڑھنے والا, اللہ کی یاد کرنے والا, درود پاک پڑھنے والا, ماں باپ کی خدمت کرنے والا, اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا, تہجد پڑھنے والا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا, اخلاق سے پیش آنے والا, مسکرا کے ملنے والا, لوگوں کی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے والا, اپنے بھی مصیبت آئے تو صبر کرنے والا, نعمتیں ملیں تو شکر کرنے والا, یہ سارے اچھے اعمال ہیں. تو یہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے, اور اس میں بھی بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ روز قیامت فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد تسبیح کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد تسبیح کر رہے ہوں گے, اور اس کا بیان, اور پھر وہی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا, اس کا بیان ارشاد ہوتا ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے, ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ایک قیامت کا منظر, فرشتے اللہ عز و جل کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے, اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ, تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے. اب یہاں پر دو باتیں, ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کے تخت کے گرد اس کے خادم اس کی شان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بادشاہ بھی فنا ہونے والا اور وہ تخت بھی ختم ہونے والا, لیکن قیامت کے دن وہ جو بادشاہ حقیقی ہے, جو سچا بادشاہ ہے, مولاہم الحق, سچا مولا ہے, سچا بادشاہ ہے, حقیقی بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے جو بادشاہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بادشاہ ہے, اس کے تخت کے گرد فرشتے اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے, اس کی حمد کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہوگا. پھر دوسری بات کہ یہاں پر فرشتے کیا تسبیح پڑھ رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ, کیونکہ تسبیح کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. تو یہ جو تسبیح ہے نا, سبحان اللہ وبحمدہ, بڑی پیاری تسبیح, سبحان اللہ وبحمدہ بڑی پیاری تسبیح ہے. یہ اب یوں سمجھیں کہ خدا کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح, تو اس تسبیح کو اپنا ورد زبان بنا لے. اور یہ تسبیح ویسے بھی بڑی پیاری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کہ دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. دو کلمے زبان پہ ہلکے یوں کر کے ادا ہو جائیں گے، لیکن میزان عمل میں جو اس کا ثواب ہے وہ بہت بھاری ہوگا. اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمات جو ہے یہ اپنے معمول کے اندر اس کو شامل کر لیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور یہ خدا کو بڑی پیاری تسبیح ہے. تو یہ وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور حمد کی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے مفہوم میں یہ بات بھی لکھی کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا وہ اتنا بہترین فیصلہ ہوگا کہ کسی پر رتی برابر، زیادتی نہیں، ایسا نہیں کہ گناہ نہیں کیا اور اس پہ گناہ ڈال دیا، نیکی کی لیکن اس کا ثواب ہی نہیں ملا. تو جب عدل کا ایسا مظاہرہ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جو فضل کے دریا بہ رہے ہوں گے، جو رحمتوں کے دریا بہ رہے ہوں گے کہ بڑا گناہگار آیا، رحمت الہی کے سمندر نے اس کو دھو دیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، تو پھر خدا کے رحم اور خدا کے عدل کو دیکھ کر، خدا کے عدل کو اور اس کے رحم و فضل کو دیکھ کر پھر ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ اللہ عزوجل کی تسبیح ہو رہی ہے. یہ سورہ مبارکہ، سورہ زمر جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوگی. اب اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ مومن. سورہ مومن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، یہ دو آیتیں مدنی ہیں، سورت مکی دو آیتیں اس میں مدنی. اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 85 آیتیں ہیں. اس سورت کے دو نام ہیں، یہ قرآن پاک کی ان چند سورتوں میں سے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. تو اس کے بھی دو نام ہیں، ایک ہے سورہ مومن جو میں نے ابھی عرض کی، اور ایک ہے سورہ غافر. سورہ مومن اس لیے کہ اس کے اندر قوم فرعون کے ایک مومن بندے کا تذکرہ ہے، اور غافر اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان فرمائے گی، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ غافر. اور اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، اس سورہ مومن کی بڑی فضیلتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی پہلی آیت حامیم سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک الیہ المصیر، یعنی پہلی تین آیتیں، سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، تو صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے شام میں پڑھی تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی. سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں الیہ المصیر تک، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک، اس کے ساتھ آیت الکرسی. اچھا، اسی طرح دوسری روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حامیم سے شروع ہونے والی سورت قرآن مجید کی زینت ہے. جن سورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ قرآن پاک کی زینت ہیں. تو یہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے. اب اس کے بعد سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی چھ صفات یہاں پر بیان فرمائی گئی. ایک تو فرمایا کہ قرآن کا جو نازل کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے, اللہ اس کا ذاتی نام, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. اب اس کے بعد چھ صفات ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے. فرمایا عزت والا ہے, علم والا ہے, گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے, سخت سزا دینے والا ہے اور بڑے انعام دینے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہاں پر بیان. اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں بلکہ کفار ہیں. قرآن کی آیتوں میں جھگڑا کرنا مسلمان کا کام نہیں بلکہ کافر کا کام ہے. لیکن اس جھگڑے سے کیا مراد ہے وہ میں آگے تفصیل سے عرض کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں, تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے. دو باتیں ارشاد ہیں. پہلی بات تو فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں. اس جھگڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس جھگڑنے سے مراد ہے انکار کی صورت میں جھگڑنا کہ ہم ان آیتوں کو مانتے ہی نہیں, یا ان میں جو بیان کیا گیا ہے وہ غلط ہے, معاذ اللہ. یہ جو جھگڑا ہے یہ وہ ہے جس کا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ عزوجل کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں, وہ اس کا انکار کرتے ہیں, وہ اسے کبھی جادو کہتے ہیں, کبھی اسے کہانت کہتے ہیں, کبھی اسے شعر کہتے ہیں, کبھی اسے جھوٹ کہتے ہیں, کبھی معاذ اللہ اسے جنون کی بات کہتے ہیں. تو یہ کافر ہی ہیں جو قرآن کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیتوں میں جھگڑنا جو ہے یہ بڑا مہلک ہے, ہلاک کر دینے والا, تباہ کر دینے والا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں, مسند امام احمد کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو قرآن مجید میں جھگڑا کرتے سنا. کوئی اس کا کوئی مطلب بیان کر رہا تھا, کوئی اس کا کوئی مطلب بیان کر رہا تھا اور اس کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حرکت کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے مخالف دکھایا. اللہ کی کتاب تو اس لیے اتری ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے, لہذا تم ایک حصے کو دوسرے حصے سے جھٹلاؤ نہیں بلکہ کتاب میں جس قدر جانتے ہو اتنا کہو اور جو نہیں جانتے اسے عالم کے سپرد کر دو. اب یہ بڑا ایک تفصیلی میٹر ہے, اس کے اوپر بڑا تفصیل سے کلام کرنے کی حاجت ہے, تو میں انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے کلام کرتا ہوں. لیکن صرف سمجھانے کے لیے دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آیت کے متعدد معنی بنتے ہیں, آیت کے متعدد معنی بنتے ہیں. وہ معنی بیان کرنا جو ہے وہ جھگڑنا نہیں, جیسے لفظ ہے والعصر, زمانے کی قسم. اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے زمانے کی قسم, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کے زمانے کی قسم, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز عصر کی قسم, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے عصر کے وقت کی قسم, کیونکہ لفظ عصر ان سارے معانی پر بولا جا سکتا. یہ جو معنی بیان کرنا اسے جھگڑنا نہیں کہتے ہیں. جھگڑنے سے مراد یہ ہے جو حدیث میں فرمایا کہ آیت کا ایسا مطلب بیان کر دیا جائے جو قرآن ہی کی دوسری آیتوں کے خلاف ہو. تو اس کا تو مطلب یہ نکلا کہ معاذ اللہ قرآن کا ایک حصہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا حصہ کچھ کہہ رہا ہے, تو یہ تو خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے ایسا کہ جس کا کچھ حصہ کچھ بیان کر رہا ہے دوسرا حصہ اس کے برخلاف. تو ایسا جھگڑنا جو ہے یہ حرام ہے, یہ باطل ہے اور یہ کفر تک لے جا سکتا ہے, اور بعض صورتوں میں کفر ہے یہ, تو یہ منع ہے. باقی علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے آیات کے معنی کے اندر, کوئی اس کا کوئی معنی بیان کرتا ہے, کوئی اس کا کوئی معنی بیان کرتا ہے, لیکن وہ آپس میں تضاد نہیں ثابت کر رہے ہوتے, آیت سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے چلتا ہے, صحابہ کرام سے لے کر آج تک علماء میں چلتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو اب اس میں مزید کچھ کلام ہے, یہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.